الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجميع محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجميع محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جو دین ارسال فرمایا ہے، اس دین کی بنیاد حقائق کو بیان کر دینے پر ہے. پروردگار عالم کے دین میں جو سب سے اہم عنصر استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے حقیقتوں کو بیان کر دیا جائے، ایسی حقیقتوں کو جن کو شاید وہ اپنے ذہن سے بھی سمجھ سکیں لیکن ان کے اوپر ایمان میں کمی آتی ہے، ان کے اوپر یقین میں کمی آتی ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان حقائق کو بیان کر دیتا ہے، لوگوں سے چاہتا ہے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان حقائق کے اوپر اگر یہ یقین حاصل کر لیں گے اور اس یقین کی روشنی میں اپنے کام کو انجام دیں گے، خود بخود ان کی دونوں زندگیوں کے اندر نکھار آنا شروع ہو جائے گا. یعنی اگر آپ میں اور آپ عبادات پہ عمل کریں گے، پروردگار عالم کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے، جس طرح سے اس نے چاہا ہے اس طرح سے زندگی گزاریں گے، تو معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، یعنی معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس قیامت کے دن اس کی ایک جزا ملنی ہے وہ حاصل ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اسرار ہمارے سامنے کھلے نہیں ہیں، ورنہ ہمیں پتا ہوتا کہ ان عبادات کے اندر پروردگار عالم نے دنیا کی کون سی مصلحتیں رکھی ہیں، اور شاید بہت سارے لوگ اس دنیا کی مصلحت کی خاطر ان عبادات کو انجام دینا شروع کر دیتے. ابھی تو بہت ساری چیزیں کھلی نہیں ہیں، اور امید یہ ہے کہ اگر سائنس ترقی کرتی رہی، علم ترقی کرتا رہا، تو وہ عبادات کے پیچھے جو اصلی عناصر کار فرمائیں انہیں کشف کر لیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب انسان خود بخود اچھے کاموں کی طرف جائیں گے. ابھی آپ تصور فرمائیے کہ اگر خدا نے متعال نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز نجس ہے، اس نجس چیز سے اجتناب کرو، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نجس سے اجتناب کیوں کیا جائے. ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کی بندگی میں اس نجس چیز سے اجتناب کر لیں گے. خدا نے متعال نے کہا کہ نجاسات یہی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں نہ لاؤ. ہم نہیں لاتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان نجاسات کو اپنی زندگی سے دور رکھیں. فرض فرمائیے کسی وقت میں سائنس کو سائنسی لحاظ سے پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ مشکل کیا ہے. مثلا اس خاص جانور جس کے گوشت کو مغرب میں بہت لذیذ سمجھا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا. ابھی ہم لوگ تو خود بخود اجتناب کر رہے ہیں، ہم لوگ تو بچ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ مغربی دنیا کے اندر رائج ہے. کاش ایسا وقت آئے کہ علم اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس بات کو سمجھ پائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو پھر کنونس کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس حقیقت کو بیان کر دینا کافی ہوگا. اب یہ جو مرحلہ ہے یہ شاید کچھ عرصے کے بعد آنا شروع ہو جائے گا، لوگ اس کے اسرار سمجھنے لگیں گے. مثال کے طور پر میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، کوئی جرمن ڈاکٹر تھا، اس نے الرحمن یا اللہ یا رحمان اس کے ورد کے جو دل پر مثبت اثرات تھے ان کے بارے میں ایک تحقیق کی تھی. یا اللہ یا رحمان اس کے اوپر اس نے دیکھا کہ جو یہ ورد کرتا ہے اس کے دل کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس نے تحقیق انجام دی. اس کے بعد وہ خود اور اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتا تھا کہ آپ اس کا ورد 50 دفعہ 100 دفعہ جتنا وہ بولتا تھا وہ کیا کریں. کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اور وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ نہیں، اس کے ورد کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی خاصیت ہے اور اس سے دل کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو سائنس آہستہ آہستہ کشف کرے گی. شاید کچھ چیزیں کشف ہونا شروع ہو گئی ہیں، ابھی بہت جسے کہتے ہیں پری میچور ہے کوئی چیز اعلان کر کے بول دینا، لیکن آپ یقین فرمائیے کہ کچھ اس طرح کے بہت انٹیلیجنٹ سائنسدان ہیں جو ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ وسیع تحقیقات انجام دے رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے مجھے ایک صاحب سے ملنے کا موقع ملا کہ جو تقریباً لگ بھگ 20 سال سے اس مسئلے کے اوپر تحقیقات انجام دے رہے ہیں، ایم بی بی ایس بھی کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات انجام دی ہیں، انہوں نے کچھ میڈیسنس وغیرہ بھی تیار کیے ہیں. ابھی میں کچھ بولوں گا بہت میں نے کہا پری میچور ہے، یہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، مجھے اس میں نہیں بولنا چاہیے. تو کبھی مجھے موقع ملا تو میں ان صاحب کو بلا کر کوشش کروں گا کہ پہلے ڈاکٹرز کے سامنے اور اس کے بعد پھر عام لوگوں کے سامنے ان کا کام پیش کیا جائے، تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے ان اسلامی ذکر کے ذریعے سے بیماریوں کی شفا حاصل ہوتی ہے، کس طریقے سے خاک شفا میں شفا ہے. ہم لوگوں نے ابھی تک تو صرف جملہ سنا ہے، ہم نے اپنے اعتقاد کے تحت اس پر یقین کر لیا کہ ہاں خاک شفا میں شفا ہے. انہوں نے اس کو سائنٹیفک پروفز کے ذریعے سے ثابت کیا ہے اور میڈیسنز بنائی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ان میڈیسنز کو پریکٹس کیا ہے تو کینسر جیسی بیماری کو 2 مہینے میں ختم کر لیتے ہیں، کینسر جیسی بیماری کی، اور اتنا سائنٹیفک کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی جب انہوں نے پریزنٹیشن مجھے دکھائی تو ایک فارماکولوجسٹ کا انٹرویو دکھایا، ویڈیو انٹرویو، اور وہ فارماکولوجسٹ جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے تو زندگی بھر میں اتنی دوائیاں دیکھیں کینسر کی، ایسی کوئی دوائی نہیں دیکھی کہ کینسر کا ٹیومر ود ان منٹس سینٹی میٹر کم ہو گیا، اور 2 مہینے کے اندر کینسر کا ٹیومر اور کینسر کا سارے بیماری آؤٹ پٹ ہو گئی، بالکل ختم ہو گیا معاملہ. الٹرا ساؤنڈس اور رپورٹس کے ذریعے سے پتا چلا کہ کلیئر ہو چکا ہے، اور ایک پیشنٹ کے ساتھ نہیں، سینکڑوں پیشنٹس کے ساتھ یہ کام ہو چکا ہے. اور خود جو چونکہ وہ محقق آدمی ہیں تو انہوں نے شروع جو کیا وہ اسی طرح جیسے ہر بیماری کے لیے چوہوں سے شروع کیا جاتا ہے، لیب میں جاتا ہے، سارے اسٹیجز کو کور کیا. تو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا میں اور آپ اس پہ یقین کر لیں، ممکن ہے کہ یہ تھوڑا سا جلدی ہو، ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ سائنس کا رخ بھی اس طرف جانا شروع ہو گیا ہے، بات سمجھنے لگے ہیں کہ ہاں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قدیم زمانے کے لوگ شاید ٹیکنالوجی میں اس طرح سے نہیں تھے جس طرح سے ہم ہیں، لیکن ٹیکنالوجی میں شاید ہم سے زیادہ مضبوط تھے. یہ احرام مصر بہت بڑی گواہی ہے، اس احرام مصر کو بنے ہوئے 4000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر ایسے محیر العقول چیزیں موجود ہیں کہ جس کو آج کی ٹیکنالوجی میں سمجھا نہیں جا سکتا. 220 ٹن تک کا پتھر ہے کہ جو 30 منزلہ عمارت کے برابر اونچا کر کے لے جایا گیا ہے اور اتنا شارپ کٹا ہوا ہے کہ آپ 2 پتھروں کے درمیان وزٹنگ کارڈ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ عام کام نہیں ہے، اس سے لگتا ہے کہ پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے اور پروردگار عالم اپنی قدرت کے ذریعے سے کچھ اور دکھانا چاہے گا. یوں لگتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ جدید ٹیکنالوجی شاید خود بخود سرنڈر کر جائے گی، یوں پروردگار چاہتا ہے. اور میں ان تمام کے اوپر کہاں سے آیا، وہ اس بات کو کہ ہمیں دین کی حقیقت کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگے گی. آج آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے کسی کو کہ دیکھو بھائی نماز کو توجہ سے پڑھا کرو، آج تو کنونس کرنا پڑ رہا ہے، لیکچر دینے پڑ رہے ہیں، خود ہمیں اور آپ کو طاقت لگانی پڑتی ہے کہ بھائی ہمارا دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نماز میں ہم توجہ نہیں دے پاتے. فرض فرمائیے کل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ جو ان کلمات کو اللہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے پڑھے گا اس کی دماغی صلاحیتوں میں یہ اضافہ ہوگا. پھر کیا ہوگا، پھر ہر آدمی خود توجہ سے نماز پڑھ رہا ہوگا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی نماز کو توجہ سے پڑھو. کل فرض فرمائیے یہ ثابت ہو گیا کہ دیکھو بھائی برین کینسر کا علاج، ایک علاج یہ ہے کہ نماز توجہ سے پڑھو، پھر کیا ہوگا؟ پھر سارے کینسر کے پیشنٹس کھڑے ہوں گے, نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے متقی پرہیزگار کیسے ہو گئے. یہ سب ہوگا, آہستہ آہستہ اسلام کے حقائق لوگوں کے سامنے واضح ہوں گے, خود بخود دین پر آئیں گے, کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج لوگوں سے کہنا پڑتا ہے, دیکھو اگر حرام مال نظر آئے اس سے دور بھاگ جاؤ. ہمیں بتایا گیا یہ زہر ہے, جو ایک لقمہ حرام مال کھا لے گا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی, خدا اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا. آج تو ہمیں بولنا پڑ رہا ہے, سامنے والے کے سامنے حرام مال آتا ہے اسے زور لگانا پڑتا ہے کہ کسی طرح بچوں, پھر کچھ سوچتا ہے شاید کوئی ایسا کوئی حربہ نکل آئے کہ جس سے یہ میرے لیے حلال ہو جائے. کل فرض فرمائیے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ جو ایک لقمہ حرام مال کھاتا ہے اس کے برین سیلز 10% ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اب کھائے گا؟ پھر نہیں کھائے گا, خود سے چھوڑ دے گا. لقمہ حرام دیکھتے ہی بھاگ جائے گا, کہے گا کس کو 10% اپنے سیلز ڈیڈ کروانے ہیں, کون اس کو کھائے گا؟ پھر زہر ہونا نظر آنے لگے گا, ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور خدا کا دین کوشش یہ کرتا ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا اسے دکھا دے کہ دیکھو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ایسا ہے. اب قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کل ہم نے پڑھی اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں ذرا سا عرض کر دوں. سورہ فاطر آیت نمبر 5, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ماہ رمضان میں, اس ماہ رمضان میں سورہ فاطر ہم نے تشریح اور تفسیر کے لیے سوچا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, خدا کا وعدہ حق ہے تو تمہیں دنیا کی زندگی مغرور نہ کر دے, یعنی دھوکہ نہ دے, اور تمہیں دھوکہ دینے والا اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. دنیا کی زندگی دھوکہ دے گی تمہیں, اور دھوکہ دینے والا یعنی شیطان, یہ دو چیزیں تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں, تم دھوکے میں نہ آؤ. اب یہ خدا مسلسل بول رہا ہے, یہ شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تم دھوکے میں نہ آؤ, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے دھوکے میں نہ آؤ. ابھی کلیئر نہیں ہو رہا, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. شیطان اور دنیا کی زندگی اتنا اٹریکٹو لگ رہی ہے کہ لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اس کے لیے, ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کل پردے کھل گئے پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ خود سے کریں گے. میں اس کی مثال اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا, اسلام آیا, ختمی مرتبہ تشریف لائے, انہوں نے ارشاد فرمایا دیکھو جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے. بتایا جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے. اب لوگوں کو مستحب کہہ کر تشویق دلانا پڑتا تھا, ان کو انسپائر کرنا پڑتا تھا کہ اتنا ثواب ملے گا جمعے کے دن غسل کرنے کا. آج کوئی کافر ہے جو جمعے کے دن یا مثلا ہفتے میں ایک دن غسل نہ کرے؟ آج ہر کافر بھی نہا دھو کے باہر نکلتا ہوگا. وہ کافر ہم سے زیادہ صفائی کا خیال کرتے ہوں گے. اور پہلے 1400 سال پہلے نبی کو انسپائر کرنا پڑتا تھا, کہنا پڑتا تھا النظافت نصف الایمان, صفائی نصف ایمان ہے, صفائی کا خیال رکھا کرو. آج کافر بھی صفائی کا خیال رکھ رہا ہے, ایک حکم نظر آ گیا کم سے کم جس کے اوپر کافر اور مسلمان اپنی عقل کی وجہ سے سب عمل کر رہے ہیں. کل سارے احکام پر اسی طرح عمل کریں گے, صرف معاملہ کھل جانے کی دیر ہے. ابھی ہماری ٹیکنالوجی کا رخ صرف مادے کے اوپر ہے. جس دن ٹیکنالوجی کا رخ اسپریچولیزم کی طرف آ گیا اور انہوں نے اسپریچول لائف کو فیل کرنا شروع کر دیا, اس وقت یہ سب بڑے بڑے لوگ خود بخود مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر ہم لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا, ان لوگوں کو اتنا اسلام پہ سختی سے عمل کیوں کر رہے ہیں, ہم تو خود اتنی سختی سے عمل نہیں کر رہے. جب آنکھیں کھلیں گی تب صحیح ہوگا, اس وقت تک اللہ کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں. فرماتا ہے اے انسانوں, اللہ کا وعدہ حق ہے, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکا نہ دے اور شیطان تمہیں دھوکا نہ دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, وہ تو صرف اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے تاکہ جہنم کی جلانے والی آگ میں داخل ہو جائے. قرآن کریم فرماتا ہے دیکھو ایک تمہارا دشمن ہے, وہ تمہارے سے ایسی خطرناک دشمنی کر رہا ہے کہ اس میں کوئی پناہ نہیں ہے تمہارے لیے. سخت دشمن ہے تمہارا, انتہائی سخت دشمن ہے. تمہارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ تم اس کی دشمنی کو سمجھ نہیں پا رہے, اور خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن ہے اس سے ہوشیار ہو جاؤ. یعنی بالکل ایسا ہے جیسے ہم لوگوں کے ساتھ عام زندگی میں ہوتا ہے, ہمارا بچہ کہیں ہمسائے میں کھیلنے جاتا ہے, ہمسائے میں کوئی ایک بچہ رہ رہا ہے بڑا ہی شیطان, بہت ہی باغی ٹائپ کا اور بہت ہی اخلاق میں خراب اور یہ اور وہ. اب ہمارا بچہ تو بچہ ہے, وہ تو باہر جاتا ہے جو بھی کھیلنے کے لیے کھڑا ہے سب کے ساتھ کھیلنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے, تو ہم اس بچے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ آدمی برا ہے اس سے ذرا بچ کے رہو. اب وہ ہم سے کہتا ہے اس میں برائی کیا ہے, اب کیا بولیں کیا برائی ہے, تھوڑا بہت سمجھا دیتے ہیں دیکھو کچھ میں اچھا نہیں ہے, یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا, ان ڈیپتھ بتا بھی نہیں پا رہے کہ اس میں برائی کیا ہے. یوں لگتا ہے عالم ایسا ہی ہے. خدا قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے انہو لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے, تم نہیں سمجھ رہے, تم اس کی دشمنی کو نہیں سمجھ رہے, وہ تو تمہارا دشمن ہے. اب اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا, کہا ان الشیطان لکم عدوون, وہ تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, تم اس کو دشمن بنا لو اپنا اس سے, یعنی یہ مت کہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہیں یہ ایسا دشمن نہیں ہے جو تم کہو میرا تعلق نہیں ہے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا, وہ تمہارے پھر بھی پیچھے پڑا رہے گا, تمہیں اس کو دشمن سمجھنا پڑے گا اپنا, اور اگر تم نے دشمن نہیں سمجھا یہ دشمن تمہیں دھوکہ دے دے گا, یہ تمہیں دھوکہ دے گا اور ایسا دھوکہ دے گا جس کو آگے دو آیت کے بعد میں بیان کیا کہ وہ دھوکہ کیسا دھوکہ دے گا. اب اس جگہ کے مقام پر بیان کرنے کے لیے بہت چھوٹا سا فرق شیطان چھوڑتا ہے, بہت چھوٹا سا فرق, خدا کہاں تک ہے اور کہاں سے پھر شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے, بہت معمولی سا فرق ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اچھا دشمن کی ڈیلنگ کیا ہوتی ہے اور دوست کی ڈیلنگ کیا ہوتی ہے پہلے اس پہ غور کر لیں. مثلا آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کا ایک دوست آتا ہے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے, تو آپ مشورے کو کھلے دل سے سنتے ہیں, کہتے ہیں یہ مشورہ میری ہمدردی میں دیا جا رہا ہے اس کو میں کھلے دل سے سنوں گا, جیسے اچھا لگے گا عمل کر لوں گا. پھر ایک دفعہ ہوتا ہے ایک نیوٹرل آدمی مشورہ دینے آتا ہے, نہ آپ کا دوست ہے نہ آپ کا دشمن ہے, آپ کہتے ہیں بات اس کی سننی چاہیے لیکن اتنے کھلے دل سے نہیں, ذرا ہوشیاری سے, کیوں, ممکن ہے کہ ہمدرد ہو, ممکن ہے کہ دھوکہ دے رہا ہو. اب ایک دفعہ ایک دشمن آپ کے پاس آیا ہے مشورہ دینے کے لیے, اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ ذرا سنبھل کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہوشیاری دکھاؤ بھائی, یہ دشمن آیا ہے, یہ دشمنی دکھانے آیا ہے, اس کے مشورے میں بھی کوئی خباثت ہوگی, بہت ہوشیاری سے سنو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ دے جائے ڈوج دے جائے بعد میں اپنا سر پیٹتے رہو. خدا فرما رہا ہے دشمن کو دشمن سمجھو, یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, یہ تمہیں دشمنی دکھائے گا اور للہیت کے لبادے میں دشمنی دکھا جائے گا, پٹی ایسی پڑھائے گا کہ تم دین کے لیے کر رہے ہو اور حقیقت میں تم شیطان کے لیے کر گزرو گے. دو آیت بعد میں بتایا ہے لیکن ایک واقعہ, آیت اللہ برجردی تشریف لائے عراق سے ایران, کافی پہلے کا واقعہ ہے, 40 سال تقریباً ہو رہا ہوگا. آیت اللہ برجردی جب ایران تشریف لائے تو اس وقت ان کو مشہد سفر پہ جانا تھا, عراق سے تشریف لائے تھے, قم پہلے پڑتا ہے, قم پہنچ گئے, یہاں پر لوگوں نے استقبال کیا, ظاہر آیت اللہ تھے اور اس زمانے میں مضبوط مرجع تقلید کے طور پر تشریف لے آئے, وہ تو بہت لوگوں نے ان کا استقبال کیا, قم کے اندر تشریف فرما ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مشہد عتبات کی زیارت کے لیے جانا ہے, روضہ مقدس کی زیارت کے لیے مشہد جانا ہے. جب ارادہ کر لیا تو ایک آدمی ان کے پاس آیا, کیا کہنے لگا کہ آغا صاحب میں آپ کا ہمدرد ہوں, آپ ہمارے لیے محترم ہیں, میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ مشہد تشریف نہ لے کے جائیں. آغا برجردی نے کہا کیوں میں مشہد کیوں نہ جاؤں, کہا آغا اس وجہ سے کہ آپ ماشاءاللہ آیت اللہ ہیں, آپ مرجع تقلید ہیں, قم میں آپ کی حیثیت ہے, آپ کا مقام ہے, یہاں بڑے بڑے آیت اللہ آپ کا احترام کر رہے ہیں, ابھی آپ کو ایران میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے تو گاؤں دیہات تک آپ کا نام نہیں پہنچا ابھی, اس لیے ابھی آپ نہ جائیے. انہوں نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے گاؤں دیہات تک میرا نام ہی پہنچا, فرمایا کہنے لگا فرق یہ پڑتا ہے کہ ابھی آپ جائیں گے نا تو ایک ان نون آدمی کی طرح آپ کو ڈیل کیا جائے گا, زیادہ آپ گاؤں وغیرہ سے گزریں گے لوگ زیادہ استقبال نہیں کریں گے, آپ مشہد پہنچ جائیں گے ہو کے آئیں گے تو ایک مرجع کی شان کے لیے ذرا یہ کم ہے کہ وہ کہیں سے گزرے اور لوگ اس کا استقبال نہیں کر رہے. آیت اللہ برجردی نے کہا کہ عجیب انسان, میں بوڑھا ہو گیا اللہ کی خاطر محنت کرتے کرتے, اب تو اس بڑھاپے میں مجھے انسانوں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, میں نے پوری زندگی اللہ کی خاطر گزاری ہے, یہ تو مجھے کیا سکھا رہا ہے کہ میں انسانوں کو دیکھ کر اپنا شرعی وظیفہ بنانا شروع کر دوں کہ یہ انسان میرا استقبال کریں گے نہیں کریں, ایک بھی نہ آئے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, مجھے اپنا کام کرنا ہے, مجھے زیارت پہ جانا ہے زیارت پہ جاؤں گا, کوئی آتا آئے کوئی نہیں آتا نہ آئے میری شان میں کیا اثر پڑے گا. یہ جو اب دیکھیے کتنا چھوٹا سا فرق ہے کتنا چھوٹا سا فرق ہے. وہ کہہ رہا ہے آپ کی مرجعیت کی شان میں کمی آئے گی اگر آپ گزر گئے لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا. بظاہر کس چیز کا دفاع کر رہا ہے؟ مرجعیت کا. حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ شیطان ہے جو پٹی پڑھا رہا ہے. مجھے اور آپ کو بھی یہی سوچنا پڑے گا. بہت دفعہ میں اور آپ نعوذ باللہ کسی شیطانی آلہ کار میں پھنس جاتے ہیں، شیطانی حربے میں پھنس جاتے ہیں، اور سب کا سب دین کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہوتا تو یقین مانیے آج دین کی یہ حالت نہ بنتی. ہم لوگوں نے مسجدیں بنا لی، ہم لوگوں نے جگہیں تعمیر کر لی، لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن دین نہیں پھیل رہا. لوگوں سے پوچھ لیجئے، معاشرے کی حالت دیکھ لیجئے، سب کچھ ہے، دین نہیں پھیل رہا. یہ عجیب مشکل ہے. یعنی بالکل ایسے جیسے ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ ایک آدمی کا بیمار آپریشن تھیٹر میں تھا، وہ ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر سے باہر آئے، وہ آدمی بھاگا ہوا ان کے پاس آیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے بیمار کا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپریشن ماشاء اللہ بالکل صحیح ہو گیا، آپریشن بالکل سیٹ ہے، جو ہمیں نکالنا تھا وہ ہم نے نکال دیا، جو کاٹنا تھا صحیح جگہ سے کاٹ دیا ہے، اور جناب علی ٹانک وہاں کے بالکل صحیح، ایوری تھنگ از اوکے. تو کہتا ہے پھر، کہنے لگا بس ایک مشکل رہ گئی، مریض مر گیا. صرف ایک مشکل ہے، مریض مر گیا. اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہ مسجدیں تعمیر ہو گئی ہیں، مسجدوں میں لوگ بھی آ رہے ہیں، امام بارگاہ بن گئے ہیں، اشرات ہو رہے ہیں، دو مہینے سوا دو مہینے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مشکل ہے مجھے کہ دین پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اب یہ سوچنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ دین کیوں نہیں بڑھ رہا ہے یہ تو سوچو. سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دین نہیں بڑھ رہا. مشکل یہ ہے کہ دین میں خلوص نہیں ہے. ہم ہر کام کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں. یعنی ہم سے مراد میں تو خیر کیا حقیر انسان، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. دنیا میں گھومتے رہو، ندرت کے ساتھ ایک سینکڑوں ہزاروں میں ایک مخلص آدمی نظر آئے گا کہ جو واقعی اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہا ہوگا. کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لگی بھی ہے. اور جب اللہ کے ساتھ کوئی اور چیز لگاؤ تو خدا کہتا ہے جس کو لگایا اسی کو سب کچھ دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت بنی ہوئی ہے. تو خدا فرما رہا ہے دنیا اور شیطان یہ تمہیں دھوکہ دیں گے، ان کے دھوکے میں مت آنا، ان کو دشمن سمجھو، یہ تمہیں بہت شدید دھوکہ دیں گے اور تم ان کے دھوکے میں پھنس جاؤ گے. اور بس جملہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ شیطان میں، شیطانی کام میں اور للہیت میں بہت باریک سا فرق ہے. مجھے اور آپ کو اس باریک فرق کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ کام جو ہے وہ شیطنت میں داخل ہو گیا. اب اس کی علماء مثال اس طرح سے دیتے ہیں فقہ میں، وہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی نماز پڑھنی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں پڑھتے پڑھتے آپ دعائے قنوت پر پہنچے، اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی تھی، اب آپ نے کہا فلاں آدمی سن رہا ہے، خاص دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، بس اس کا مطلب ہے یہ نماز باطل. کیوں؟ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک اور آدمی بھی اس کے اندر پارٹنر بن گیا ہے، اور اللہ بہت زبردست پارٹنر ہے، جیسے کوئی ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ سارا اسی کو دے دیتا ہے، کہتا ہے اب سب اسی سے لے لیں. ایک دعائے قنوت کسی اور کے لیے پڑھ دی، بس خدا نے کہا باقی تین چار رکعت جتنی پڑھی وہ سب اسی کے لیے، اب تم اسی سے رجوع کرنا قیامت کے دن. یہ مشکل دین میں آ گئی ہے. اور بدقسمتی سے اگر اتنا جملے کہہ ہی دیے تو اب ایک اور جملہ بھی بول دوں، بدقسمتی سے ہماری عزاداری کے اندر وہ خلوص نہیں رہا ہے. یہ لے دے، اس کو چڑھاؤ، اس کو اتارو، اس کا گروپ بیٹھا ہے، اس کا گروپ کھینچ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ خلوص کی علامتیں ہیں؟ کوئی کون سا خلوص ہے اس کے اندر؟ ایک صاحب نے ہمیں پیغام بھجوایا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اپنے لیے کوئی حلقہ بنائیے، بڑے کنگ میکر ہیں وہ، یعنی واقعا جسے کہتے ہیں بادشاہ گھر آدمی. تو کہا مولانا صاحب آپ نے اپنا کوئی حلقہ بنوائیے. جس دوست نے پیغام دیا میں نے اس سے کہا، ان سے پوچھا بھائی حلقہ کیوں بنائے، اچھے بھلے کام کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، ان سے کہنا کہ اگر وہ کسی حلقے میں نہیں گئے تو بڑے ممبر تک پہنچ نہیں پائیں گے، حلقے کا انتخاب کیجئے. یعنی کراچی میں کچھ حلقے بنے ہوئے ہیں ذاکروں کے، آپ کسی ایک حلقے سے لگیے تاکہ وہ ذاکر آپ کو بڑے ممبر تک لے کے جائیں. میں نے کہا بھائی مجھے چھوٹے ممبروں پہ رہنے دو، ابھی انہی میں جو کام کر لوں وہ کر لوں کافی ہے، بڑے ممبر تک گئے ختم ہو گیا معاملہ. پھر یعنی کوئی پہنچ گیا تو برا نہیں ہے، اچھا ہے، اللہ نے موقع دیا، زیادہ لوگوں کو بات سنائے، لیکن معمولاً سیاست بازیوں میں ہو رہی ہے، بہت کم مخلصین کے ذریعے جو مخلص کام کر رہے ہیں. تو آپ سے بھی جو میری درخواست ہے، اچھا اب بات پہ بات چلی جا رہی ہے اور خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنا ہی بول لیا وہی کافی ہے. بہرحال اب اس میں کیا ہے، آپ لوگ بھی بہت بڑے شریک ہیں، صاف بات ہے، آپ لوگ بہت بڑے شریک ہیں. آپ لوگوں سے مطلب کیا ہے؟ سامعین. کیوں شریک ہیں؟ یہ کہتے ہیں بڑی جگہ پہ جانا ہے، بڑا رش پکڑا بھائی، بڑا رش پکڑا. جیسے یہ جملہ آپ سنیں نا، بڑا رش پکڑا، اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہو گیا. آپ مجلس نہیں دیکھ رہے، آپ خلوص نہیں دیکھ رہے، آپ مضمون نہیں دیکھ رہے، آپ بس یہ دیکھ رہے ہیں کتنا رش پکڑا. یہ کون سا معیار ہے بھیا؟ یہ کون سی للہیت کا معیار ہے؟ اگر یہ معیار ہوتا تو میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے پاس جاتے، اس نے بڑا رش پکڑا تھا. وہ تو امام حسین کا لشکر تو اتنا چھوٹا تھا، مٹھی بھر ان کے تو لوگ ہی اتنے تھے. تو یہ کہاں کے معیار ہیں؟ اس وجہ سے دین نہیں بڑھ رہا ہے. یہ حیات دنیاوی ہے. حیات دنیا میں سونے کا محل نہیں چاہیے، جھونپڑی میں بھی حیات دنیاوی آ جاتی ہے. یہ حیات دنیاوی ہے جس نے ہم سب کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الذین کفروا لهم عذاب شدید. خدا ہم سب کو محفوظ کرے. واقعا تھوڑا خدا نے متعلقہ وعدہ دیکھیے گا، الذین کفروا لهم عذاب شدید. جو لوگ کفر کریں گے، کفر کیا چیز ہوتی ہے؟ اب کفر ہم لوگوں کے اندر، میں نے شاید پچھلی رمضان میں بھی عرض کیا تھا، ہم لوگوں کے اندر ایک خوبی ہے. اور خوبی کیا ہے؟ برائی ہے. جیسے ہی کوئی بری آیت آئی، سختی کی آیت، عذاب کی آیت، کہیے اس کے لیے ہمارا تو خانہ ہی صاف ہے. کوئی سخت آیت ہمارے لیے آتی ہی نہیں. کیوں؟ ہم تو پیدا ہی مومن ہوئے ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، تو ہماری پیدائش بھی صاف اور ہمارا اینڈ بھی صاف. بیچ میں جو کچھ کر لیں، ادھر بھی صاف، ادھر بھی صاف، بیچ میں تھوڑی سی گندگی ہے وہ نبٹ جائے. ایسا نہیں ہے. کس نے کہا یہ؟ کس نے اطمینان دلا دیا ہمارا آپ کو؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا الذین کفروا لهم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے عذاب شدید ہے. کہا اس کا مطلب ہے برٹش کے لیے ہے، کفر کی راہ تو انہوں نے اختیار کی. یہ امریکنز کے لیے ہے، کفر کی راہ انہوں نے اختیار کی. پھر مزے کی بات یہ کہ اسی برٹن اور امریکہ کے لیے مر بھی رہے. وہ کافر ہیں لیکن ان کے ساتھ چلنے پہ مر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ، یہ جتنی آیتیں آتی ہیں الذین کفروا لهم عذاب شدید، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ کی کتاب میں پھر 1/3 ایسا ہے جو ہم مسلمانوں کے کسی کام کا نہیں ہے. اچھا کافر تو ویسے ہی نہیں پڑھے گا، جو کافر ہے وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھے گا. تو یہ میں پڑھوں گا میرے لیے ہے نہیں، جس کے لیے ہے وہ پڑھے گا نہیں. تو 1/3 قرآن کریم نعوذ باللہ بیکار ہو گیا. نعوذ باللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ الذین کفروا لهم عذاب شدید، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے. میں نے کہا کفر کا مطلب ہے اللہ کا انکار کیا. نہیں، اللہ کا انکار نہیں ہے، کفر ایک ریلیٹو ٹرم ہے. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز سمجھ میں آ جائے پھر انکار کر دینا، یہ کفر ہے. ایک چیز سمجھ میں آ گئی پھر بھی انکار کر دیا، یہ کفر ہے. مثال کے طور پر بڑی چھوٹی بات سے شروع کریں، فرض کیجیے مائک یہاں پہ رکھا ہے، میں کہوں نہیں رکھا، یہ کفر ہے. کفر ہے. کیوں؟ حقیقت نظر آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، پھر بھی انکار کر رہا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کفر. اب سوال یہ، اگر میں اللہ کی حقیقت کو سمجھ جاؤں اور انکار کر دوں، یہ کہلاتا ہے کفر. اگر امام کی حقیقت کو سمجھ جاؤں اور انکار کر دوں، یہ بھی کہلاتا ہے کفر. اگر گناہ کی حقیقت کو سمجھ جاؤں اور انکار کروں، یہ کفر نہیں کہلائے گا، یہ بھی کفر ہے. وہ اللہ کے بارے میں کفر تھا، امام کے بارے میں کفر تھا، یہ گناہ کی حقیقت کے بارے میں کفر ہے. اسی طریقے سے جس چیز کو سمجھ جائیں انکار کرتے رہیں، یہ سب کا سب کفر ہے. اسی سے کفران نعمت ہے. کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی ایک نعمت آئی، آپ نے سمجھ لیا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا، آپ نے اس جگہ استعمال نہیں کیا جس کو اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا، یہ ہو جائے گا کفران نعمت. اب یہ جو لکھا ہے جس نے کفر اختیار کیا اس کے لیے عذاب شدید ہے، یہ صرف اللہ کے کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر کفر کرنے والے کے لیے ہے. جو جہاں کہیں کفر کرے گا، اس کو اس کی مناسبت سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. مثلا مجھے اللہ نے رزق دیا، میں نے کفر کیا، اللہ کے رزق کو وہاں خرچ نہیں کیا جہاں کرنا چاہیے تھا، اب مجھے رزق کے معاملے میں کفر کا سامنا کرنا پڑے گا. اب میں نے رزق کے معاملے میں کفر کیا، اس کے معاملے میں عذاب آئے گا، اس کا عذاب جھیلنا پڑے گا. اسی خاطر ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ جو غیبت ہے، یہ ایک عذاب ہے. اس قوم نے امامت کا انکار کیا ہے، اس قوم نے امامت کا انکار کیا، پروردگار نے اس کو امامت کی دوری کے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اب یہ امام کی رحمت سے دور رہیں گے۔ جب تک اتنے لوگ تیار نہیں ہو جائیں کہ امام عالی مقام کی نصرت کرنے والے تیار ہوں، اس وقت تک اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس یہ جو آیا ان الذین کفروا لهم عذاب شدید، الذین کفروا لهم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب شدید، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے، جو جتنا کفر کرے گا اس کے لیے اسی حساب سے عذاب شدید ہوگا۔ اب ایک بات اور دیکھیے، میں نے سمجھ لیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، پھر بھی نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، اب یہ کیا ہے؟ یہ نماز کے بارے میں میرا کفر ہے، اس پر عذاب آئے گا، اس پہ مجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کے بارے میں جہاں کہیں کفر کروں گا مجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، ہمیشہ قرآن کریم کے اندر ایمان عمل صالح کے ساتھ آیا ہے، کہیں پر بھی نہیں آیا والذین آمنوا اور بات آگے والی بات نہیں، جہاں کہیں آیا الذین آمنوا فوراً آیا وعملوا الصالحات، اس کا مطلب ہے خدا کے نزدیک واضح ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے نہیں ہو سکتا، ایمان بغیر عمل صالح کے نہیں ہو سکتا، جتنا عمل صالح کم ہوگا اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان بھی اتنا ہی کم ہے۔ فرمائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی بخشش ہے۔ اب کیا طریقہ کار ہوا؟ وہ یہ کہ ایک آدمی تھا، اس نے غلطی کی، پہلے کفر اختیار کیا، کفر اختیار کرنے پر اس کے اوپر عذاب آیا، فرض کیجئے عذاب آنے سے سمجھ گیا کہ میرا عذاب آ گیا، اب عذاب آنے سے سمجھ گیا، فوراً اپنے کفر کو برطرف کیا، جو انکار کر رہا تھا اسے قبول کر لیا، ایمان لے آیا، اور اب اس ایمان کی روشنی میں عمل انجام دینے لگا۔ پروردگار فرماتا ہے اللہ کی مغفرت اس آدمی کے لیے آئے گی، اللہ کی مغفرت آئے گی، دروازے بند نہیں کیے۔ فرمایا اگر تم نے کبھی زندگی میں کفر اختیار کر لیا تھا، اگر تم واپس آتے ہو، ایمان لے کر آتے ہو اور عمل صالح انجام دینے لگو، تو تمہارے لیے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑی جزا بھی تمہاری منتظر رہے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب صاحب یہ تو یعنی ابھی تک جو خلاصہ کلام ہوا وہ یہ کہ پروردگار عالم کی قدرت، پروردگار عالم کی خالقیت کے اوپر بیان آیا، اس کے بعد شیطان کی دشمنی کا ذکر ہو گیا، پروردگار نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہیں دھوکہ دیں گی، ایک تمہیں شیطان دھوکہ دے گا، ایک دنیا کی زندگی دھوکہ دے گی، تمہیں اس دھوکے میں نہیں آنا ہے، اور جو دھوکے میں آیا، کفر اختیار کیا، اس کو عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا، البتہ مغفرت کا دروازہ بھی کھلا ہے، جو ایمان لے آیا اور عمل صالح انجام دیا اس کو مغفرت بھی ملے گی، اجر بھی ملے گا۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے شیطان کی حکمت عملی کو ڈیفائن کیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کر دی یہاں پر، بتایا پروردگار عالم نے کہ دیکھو شیطان کی حکمت عملی کیا ہے، شیطان کرتا کیا ہے۔ اصل شیطان، اب اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، دشمنوں میں شیطان کا لیول کون سا ہے، کم دشمنی ہے، متوسط درجے کی دشمنی ہے، یا سب سے سخت دشمن یہی ہے؟ یہ سب سے سخت دشمن ہے، سب سے زیادہ مکار، سب سے زیادہ ہوشیار اور انتھک دشمن۔ انتھک دشمن کیا مطلب؟ کبھی نہیں تھکتا، یہ ایسا دشمن ہے کبھی نہیں تھکتا، ہمیشہ پیچھے لگا رہے گا، آپ 40 سال بھی عبادتیں کرنے لگیں جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا سیلز مین ہے جو 40 دن تک آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، آپ اسے ہر روز جوتے مار کے بھگا دیں، اگلے دن پھر کھڑا ہوگا بیچنے کے لیے۔ ایسا یہ مکار سیلز مین ہے کہ اپنے شیطانی حربوں کو بیچنے کے لیے ہر وقت کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ جناب علی، ایک دفعہ وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے بھگا دیا، دوبارہ آئے گا، وسواس الخناس، بار بار حملہ کرنے والا۔ تو خدا فرماتا ہے یہ بہت بہت ہوشیار ہے، یہ بہت تیز ہے، تم اس کی دشمنی کو سمجھو، اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو نزدیک نہ آنے دو، اس سے کچھ سننے کی کوشش نہ کرنا، یہ بہت مکار ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ اس کا جو بدترین حربہ ہے اس کو قرآن کریم نے یہاں بیان کر دیا، قرآن کریم نے یہاں بیان کیا، البتہ اس کو ایک قانون کی صورت میں بیان کیا، ایک قانون کی صورت میں۔ آیت کریمہ دیکھیے گا، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. اگر واقعی کوئی تفسیر کرنے پر بیٹھے اس ایک آیت کے اندر کم سے کم چار مختلف ٹاپک ایکسپلین ہوئے، کم از کم چار مختلف ٹاپک، اور سکون سے اگر آپ ہر ایک کو بیان کریں بآسانی اس ایک آیت کے اوپر کم از کم ایک گھنٹہ لگانا پڑے گا. چار ٹاپک دیکھیے، میں آپ کو صرف جملات کی خدمت عرض کروں. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے. شیطان کا حربہ کیا ہے؟ برے عمل کو خوبصورت بنا دینا، یہ ایک موضوع ہے. خدا فرماتا ہے یہ تو وہ آدمی ہے جس کے برے عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے. اب دوسری طرف نہیں بتائی، دوسری طرف وہ آدمی ہے جو برائی کو برا سمجھ لیتا ہے، ہوشیار ہے، جیسے برائی آتی ہے برائی کو برا سمجھ لیتا ہے، یہ ایک جملہ. دوسرا جملہ، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یقیناً خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ دوسرا موضوع ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توحید اعمالی، کہ تمام اعمال کی پلٹ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام کام خدا کی طرف پلٹتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی برا عمل انجام دے رہا ہے، انجام دیتا یہ ہے، یہ اپنی ہدایت اور گمراہی کو خود طے کرتا ہے، لیکن اینڈ میں اگر جا کر پوچھیں تو ہدایت دینے والا بھی خدا ہے، اور یہ جو گمراہ ہوا ہے یہ گمراہی کے راستے پر بھی خدا کی اجازت سے چل گیا. اگر خدا نے نہ چاہا ہوتا، یعنی اس کو طاقت نہ دی ہوتی، اور خدا یہ کہتا نہیں میں تو چاہتا ہوں سب بغیر طاقت کے میرے حکم کے تحت ہدایت پا جائیں، تو یہ 6 عرب میں بڑے بڑے کافر بھی ہدایت پا جاتے. اگر خدا جبر کرتا تو کیا فرعون کہہ سکتا تھا کہ میں تیری اطاعت نہیں کروں گا؟ خدا فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان کو کہا کہ جھک جاؤ، جھک گئے. پہاڑوں سے کہا اطاعت کرو، تو کیا پہاڑ کہہ سکتا ہے کہ میں اطاعت نہیں کروں گا؟ وہ امام کا جملہ آپ نے سنا تھا جو میں نے چوتھے امام کی دعا میں عرض کیا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا تھا چاند کو دیکھ کر ایھا الخلق المطیع، اے اللہ کی فرما بردار مخلوق. چاند اور سورج سب اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، یہ جملہ سنتے رہیے گا. پوری دنیا میں سب فرما بردار ہیں، صرف ہم انسان ہیں جو بغاوت کرتے ہیں. پوری دنیا میں سب فرما بردار ہیں، چاند، سورج، کائنات، ستارے، سب فرما بردار ہیں اللہ کے، صرف ہم بغاوت کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ نے ہم کو اجازت دی، امتحان ہمارا ہے، باقی سب تو اللہ کے بندے ہیں. اور اگر کوئی اللہ کی بندگی پہ چل نکلا تو یہ سارے اللہ کے بندے اس کے ساتھ چل نکلیں گے. پھر امیر المومنین اشارہ فرمائے سورج پلٹ آئے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کی بندگی میں چلیں گے تو یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب پہچانتے ہیں کون اللہ کا بندہ ہے کون نہیں ہے. آج ہمیں سمجھ میں نہیں ہے، مثلا روایات میں آتا ہے فلاں آدمی جب دفنایا جائے گا تو زمین اسے قبول نہیں کرے گی. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا زمین قبول کرے گی نہیں کرے گی، کیا مطلب ہوا؟ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، زمین اللہ کی مخلوق ہے، یہ کیا نہیں پہچانتی کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کون کون کیا کیا ظلم کر رہا ہے؟ اندر جائیں گے تو یہ اپنے مالک کی طرف سے بدلہ نہیں لے گی کیا؟ یہ زمین بدلہ لے گی، یہ چھوڑے گی نہیں، یہ ہوا بدلہ لے گی ہم سے، یہ قیامت کے دن سب ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے کہ ہاں اس نے کیا ہے. اور خدا جب ان کو ہمارے اوپر حاکم کر دے گا تو نہیں معلوم کہ یہ اپنا قہر و غضب ہم پر کس طرح اتاریں گے. لہذا خدا فرماتا ہے فشار قبر، کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، کتنی دعائیں موجود ہیں، فشار قبر سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو. کیوں؟ یہ تمام اللہ کے بندے ہم سے بدلہ لے رہے ہوں گے، نہیں معلوم کون سا بچھو کس طرح آ کے بدلہ لے رہا ہوگا، ہم نہیں سمجھ رہے ابھی، کیونکہ قبروں کو تو نہیں دیکھ رہے نا ہم، بھی اب تک قبروں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن روایات تو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، انہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ان سے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. فرمایا ایک کام، یہ کچھ لوگوں کے نزدیک برے عمل بھی اچھے عمل نظر آ رہے ہیں، ایک جملہ یہ ہو گیا، اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ گمراہی دیتا ہے، دو جملہ. نبی سے کہا اے نبی ان لوگوں پر حسرت کر کر کے اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہ گلائیں، فلا تذہب نفسک علیہ تذہب نفسک علیہ مسرات، ان پر حسرت کر کر کے اپنے آپ کو اتنا غمگین نہ کریں. کن پر حسرت کر کر کے؟ جو شیطان کے راستے پر چل نکلے، اللہ کے نبی انسانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو شیطان کے راستے پر چلیں ان کے بارے میں حسرت کرتے ہیں, کاش یہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں. تو خدا کہتا ہے اے نبی اتنا اپنے آپ کو پریشان نہ کریں, ان اللہ علیم بما یصنعون, خدا سب جانتا ہے یہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. چار جملے ہو گئے, چاروں جملوں میں تفسیر کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر ہے اگر ہم اس طرح ایک ایک جملے کے اوپر رک کے تفسیر کرنے لگے تو 15 دن میں سورہ فاتر نہیں ہو پائی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ذرا سا تیزی سے اس کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس شیطان کے اس حربے کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں آج کے دن. وہ یہ کہ شیطان کیا حربہ کرتا ہے, برے کو اچھا بنا دیتا ہے, اور جس کی نظروں میں اس کا برا عمل اچھا نظر آنے لگے پھر اس کی ہدایت ملنا بڑی مشکل کام ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے, برائی کرتا ہے, جانتا ہے یہ برائی ہے, یہ بہتر آدمی ہے. کیوں؟ کبھی تو اس کا ضمیر بھی جاگے گا, کبھی تو اس کا دل بھی ہلے گا, کبھی تو سوچے گا میں نے خدا کے ساتھ کیا کیا. لیکن ایک آدمی برا کام کرتا ہے اس برے کو بھی اچھا سمجھتا ہے, اب یہ کیسے جاگے گا, اسے کون جگائے گا, یہ تو سننے کو تیار نہیں ہے. اور وہ شخص جو اپنے تکبر کو اچھا سمجھنے لگے اس سے بدتر بدبخت کوئی نہیں. ایک آدمی متکبر ہے, تکبر دکھاتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, کہتے ہیں کیڑے ہیں سارے میرے سامنے, ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے. کوئی مال کے تکبر میں پھنسا ہوا ہے, کوئی علم کے تکبر میں پھنسا ہوا ہے, کوئی تقوی کے تکبر میں پھنسا ہوا ہے, کوئی شہرت کے تکبر میں پھنسا ہوا ہے. ہر ایک شخص کہیں نہ کہیں جو بھی تکبر میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے کام بہت سخت ہے. کیوں؟ اصل سامنے والے سے ہدایت کیسے لے گا جب یہ خود اتنا زیادہ متکبر انسان ہے, یہ سمجھ رہا ہے سارے کیڑے ہیں, سارے انسان ہیں ہی نہیں, سب بیکار ہیں, سب کے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس سب کچھ ہے. اب کون اس کو ہدایت دے گا, کہاں سے ہدایت لے گا؟ آپ کہیں گے ایسا آدمی کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب یہ کافر کیا تھے پھر؟ رسول اللہ سے آ کر کہتے تھے اے رسول اگر آپ کا دین اچھا ہوتا تو ہم نے سب سے پہلے مان لیا ہوتا, یعنی ہم اسٹینڈرڈ ہے, ہم نے نہیں مانا اس کا مطلب ہے آپ کا دین بیکار ہے. نعوذ باللہ, یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم بھی تو غلطی کر سکتے ہیں, نہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو اسٹینڈرڈ پر ہیں. بدقسمتی سے یہی کفرآمیز روح ہم لوگوں کے اندر آ جاتی ہے کہ مثلا میں سمجھنے لگتا ہوں بھائی میں اسٹینڈرڈ ہوں اور باقی جتنے یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ سب بے وقوف قوم ہیں, جو میری طرح کرے گا وہ صحیح کر رہا ہے, جو میری طرح نہیں کر رہا پھر باقی سب پاگل ہیں. اب جب اس حالت میں آ جاتا ہوں تو میری غلطی مجھے کون بتائے گا؟ جو کوئی آئے گا مجھ سے کہے گا بھائی تم نے غلطی کر دی, تو میں کہوں گا تم ہوتے کون ہو, تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تمہاری تو نسل ہی میری نسل سے پست ہے. نسل کا بھی تو ایک تکبر ہوتا ہے نا, میں ہوں جس نے. اصل میں ایک جملہ بار بار ایک صاحب کی زبان سے سنتا ہوں اسی کراچی کے اندر, ہم ہیں جس نے دین کو سنبھالا ہوا ہے. اللہ اکبر, اب اتنا بھی اوپر مت جاؤ, اللہ کو تمہیں پلٹانے میں بھی کچھ دیر نہیں لگے گی, اتنا مت اکڑو اپنی ذات کے اوپر. ہم ہیں جس نے دین کو سنبھالا ہوا ہے, تم کون ہو جس نے تم نے دین کو سنبھالا ہوا ہے؟ دین تمہارے باپ کی میراث ہے کوئی؟ یہ اللہ کا دین ہے. تم کو اگر اس نے 2-4 دن کے لیے وسیلہ بنا دیا کہ تم نے 2-4 کام انجام دے دیے, 4-5 عمارتیں بنا دی اور 4-5 مجلسیں کروا لیں, تو تم سمجھ رہے تم نے دین کو سنبھالا ہوا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ خدا نے مطالعہ فرماتا ہے تم ہو کون, تمہیں بدل دینے میں مجھے کچھ دیر نہیں لگے گی, تم سے پہلے بھی میرا دین تھا, تمہارے بعد بھی میرا دین رہے گا. ایک آدمی کو تبدیل کرنے میں خدا کو کتنی دیر لگتی؟ یستبدل قومن, ایک قوم لاتا ہے دوسری قوم کو بدل دیتا ہے. یہ سب ہمیں سوچنا پڑے گا, ہم نہیں سوچ رہے. کیوں؟ زینا لہ سوء عملہ, برا کام اچھا نظر آ رہا ہے. اب سمجھنے کو تیار نہیں, نہیں سمجھو گے عذاب آئے گا. یہ اللہ کا قانون ہے, ہمیں سمجھنا پڑے گا. جس نے نہیں سمجھا اس کے لیے مصیبت آئی. اب اس کی بدترین مثالیں آپ تاریخ کے اندر جا کر دیکھیں. سید الشہداء کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا تھا, لوگوں سے کہا کون اس کو پامال کرے گا؟ چند جاہل اپنی ذات سے بکھرے ہوئے شیطان کے چیلے کھڑے ہو گئے, کہا ہم پامال کریں گے. نعرہ تکبیر لگایا اور سید الشہداء کے لاشے پر سے گھوڑے دوڑا دیے. اب کوئی پوچھے ان سے کہ جس کے لاشے پہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اس پہ تو فرشتے سے ہی گزریں گے, کہ تم نے کیا کیا, کس کے لاشے کی بھی ہمت ہی کر ڈالی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ اس وقت آسمانوں میں کتنا کوہرام بپا ہوا ہوگا, جس کی چادر سرکنے پر سورج چھپ جائے وہ رو رہی ہوں گی. کوئی نہیں سمجھا ہوگا اس وقت. اس وقت تو برا کام اچھا لگ رہا تھا نا, کسی نے نہیں سمجھا. اب آج تک قیامت تک دنیا روئے گی سید الشہداء کے اوپر. عظمت کا کام تھا,
یہ سید الشہداء کام کے گور و کفل نہ چلا, اس پر تو گھوڑے دوڑائے گئے تھے, کسی نے نہیں سمجھا, سب کو برا کام اچھا نظر آنے لگا. لیکن سید الشہداء کے جانے سار کی حالت میں ہو گئے. ایک موقع آیا تھا, سید الشہداء کے جانے سار بڑی عجیب صاحب تھے. سید الشہداء نے وہ جملہ ارشاد فرمایا, بڑا تاریخی جملہ فرمایا, مجھے جو اصحاب ملے وہ کسی کو میسر نہیں, جو اصحاب میرے اصحاب تھے وہ کسی کو نہیں ملے. میں کہوں گا مولا آپ کے اصحاب کا بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے, کیسے کیسے صحابی ہیں مولا آپ کے اصحاب میں. فرمائیں گے کچھ میرے خاندان کے ہیں, کچھ میرے دور کے تعلق کے ہیں, لیکن میرا دسترخوان بہت وسیع ہے. یہاں پر سفید بھی آتا ہے, سیاہ بھی آتے ہیں, سب کے لیے گنجائش ہے میرے پاس. اور اگر تمہیں میرے اصحاب دیکھنے ہیں تو آؤ تمہیں اصحاب دکھائیں, یہ دیکھو یہ ہمارا حبشی غلام, یہ ہمارا صحابی ہے. یہ حبشی غلام مولا, یہ تو ظاہری طور پر ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, ان کے تو خون میں کوئی نورانیت ہمیں نظر نہیں آتی تھی. فرمایا تم نے یہ سمجھا تھا, لیکن اب آ کر دیکھو عاشور کے دن ان کی وفاداریاں کیا تھیں, کتنا عظیم مقام تھا ان کا. بس عاشور کا دن آیا, سید الشہداء نے تمام غلاموں کو جمع کیا. یہ جون غلام زیادہ مشہور غلام ہے, ورنہ چند اور غلام بھی اس جگہ کے اوپر موجود تھے. غلاموں کو جمع کیا اور اس کے بعد وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا, کہا اے غلاموں, ہم غلاموں کو رکھا کرتے ہیں تاکہ آسانی کے وقت میں ہمارے کام آئیں, جب سختیوں کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو روانہ کر دیا کرتے ہیں. ہم اپنی مصیبت کسی دوسرے کے اوپر قطعاً نہیں لانا چاہیں گے. تم لوگوں کو آزادی ہے, تم لوگ مکہ سے یہاں تک ہمارے ساتھ آئے, مدینہ سے یہاں تک آئے, اب آزاد ہو, اب جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے. بس جون غلام نے یہ سنا. آپ اور میں اگر جون کے احساسات کو سمجھنا چاہیں تو کبھی اپنے دور پر یہ سوچئے, فرض کیجئے میں کراچی سے یہاں سے چلا, سید الشہداء کے روضے پر پہنچ گیا, کسی بھی مصیبت سے میں سید الشہداء کے روضے پر پہنچ گیا. اب اگر اچانک کوئی مجھ سے کہے دیکھو سید الشہداء کے روضے پہ دشمن حملہ کرنے والے ہیں, جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤ, تو میں اسے کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ارے بے وقوف, میں تو اتنی دور سے چل کے آیا ہوں, اس روضے کی خاطر آیا ہوں. اگر اس کے اوپر آ جانی ہے پہلے میرا خون بہے گا پھر آ جائے گی, میں کیسے یہاں سے بھاگ جاؤں گا؟ ارے اگر میں بھاگ گیا تو میں جاؤں گا کہاں؟ میں نے تو اپنی زندگی باپ کے نام کی ہوئی ہے. یہ جول سے جب سنا مولا کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, کہا مولا کہاں جاؤں گا؟ آپ کا دروازہ چھوڑ کر پوری زندگی آپ کی خدمت کی تھی, یہ سوچتا تھا کبھی تو وقت آئے گا میرے مولا کو میری ضرورت پڑ جائے گی, میں اپنی جان نثار کر دوں گا. مولا وقت آ گیا, اس وقت ہمیں جانے کو نہ کہیے, بس جان نثار کرنے کی اجازت دے دیجئے, ہمیں حاصل کرنا ہے. بس اجازت فرما دی, وہ جون غلام گئے میدان میں اترے, اپنے مشہور جملے کہے, کہا اب آؤ اہل بیت کے سیاہ غلام کی جنگ دیکھو, اب آؤ یہ سیاہ غلام آیا ہے اپنے اہل بیت کے دفاع کے لیے. بس زمین پر گرے. میں کہوں گا سعادت کسے کہتے ہیں؟ دنیا والوں سے پوچھو, سعادت دولت کو سمجھتے ہیں, شہرت کو سمجھتے ہیں, مال کو سمجھتے ہیں. اب اہل بیت کے غلاموں کی نزدیک سعادت کیا ہے؟ سعادت یہ ہے مولا کا چہرہ دیکھے, وہ ہماری طرف دیکھے اور ذرا سا مسکرا اٹھے, بس یہ سعادت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں. جون زمین پر گرے, سید الشہداء خود پہنچے, جون کے چہرے کو صاف کیا, سر کو اپنے زانو پر رکھا, بس خدا نے جون کی آنکھیں کھول دی, آنکھیں کھلی دے گی. جون نے دیکھا میرا پا میرا سر امام کے زانو پر ہے, مسکرا اٹھے, بس وہی پر جان دے دی. سید الشہداء نے ہاتھ اٹھائے, اے پروردگار اس سیاہ غلام کے جسم میں نورانیت ڈال دے, اے پروردگار اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے. بس اب جوہر کی خوشبو چل رہی تھی, بنی اسد چوتھے امام سے پوچھتے تھے اے مولا یہ لاشا کس کا لاشا ہے, عجیب خوشبو آ رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما,
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری ان تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محب ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خاندان اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، پاک پروردگار ایک بچی زہرا، ایک مومنہ اور حبیب حسین ہے، پاک پروردگار بحق بیماری کربلا ان تمام کو اور تمام بیمار مومنین و مومنات کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اس ماہ مبارک کا، اے پاک پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ان مومنین اور مومنات کی روح کے لیے، جن کے اسامی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے مرحومین کو بھی اس میں شامل فرمائیے اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو، بالاخص وہ مومنین و مومنات جن کے فاتحہ پڑھنے والے اب کوئی نہیں رہے، مرحوم علی حسین ابن رتن سی ڈوسا، مرحومہ خیر النساء بنت احمد ہاشم، مرحومہ خیر النساء بنت قاسم علی، مرحوم محمود علی حسین ڈوسا، شہید ڈاکٹر ستین ڈوسا، مرحوم فدا حسین داتار دینا، مرحوم غلام حسین داتار دینا، مرحومہ مریم بائی بنت مختار، مرحومہ خاتون بائی بنت داتار دینا، مرحوم مختار خلفان، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی محمد علی دینا، ان تمام مومنین و مومنات اور اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد، درود بجے محمد و آل محمد۔